कि 135 के करीब वोट्स चाहिए हैं सिर्फ रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, आगे लाने के लिए। और अभी G4 के पास तकरीबन 80 वोट थे, लेकिन G4 में भी अब इख्तलाफ पैदा हो चुका है, और खासतौर पर ये कह लीजिए कि अब सिर्फ भारत अपने लिए बात कर रहा है। तो एक तो ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इस लिहाज से अहम मीटिंग है, तुर्की के वजीर आजम के साथ मीटिंग है, और OIC की जो वर्किंग कमेटी है उसका भी इजलास है, जिसमें जो OIC की कश्मीर वर्किंग कमेटी है उसका इजलास है, उसमें हमारे मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब शिरकत करने वाले हैं। तो ये तीन अहम चीजें हैं पाकिस्तानी डेलीगेशन की। उसके अलावा जनरल डिबेट में तकरीर का सिलसिला जारी रहेगा, मॉर्निंग सेशन का आगाज हो चुका है, और ये पाकिस्तान की आज की तीन बड़ी मसरूफियात यही हैं।
बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। मोहसिन जहीर साहब ये बताइए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से हम बात करेंगे कि दोनों वज़ीरे आज़म के दरमियान ग्रीटिंग से तबादला तो हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के हॉल में हाथ भी लाए दोनों ने एक दूसरे को देख कर, लेकिन क्या कोई बात आगे बढ़ने का इम्कान नजर आता है वहाँ के हालात में आपको?
देखें, ये जो एक दूसरे को हाथ हिलाए गए, ये वाकया पेश आया जब कल सदर ओबामा की मेजबानी में जो अमन फोर्स के सिलसिले में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वजीर अजम नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जो थे वो आमने सामने बैठे थे, और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को देखकर बस हाथ हिलाया। तो ये बस एक छोटा सा रابطہ जो है, ये भी बल्कि हवाई रابطہ जो था एक दूसरे में, हवा में उनका हुआ, और इससे आगे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात हैं इन दिनों कशीदा हैं, कुछ अरसे से तनाव की सूरत हाल है, एक सर्द मौरी मौजूद है खित्ते में, और ये तमाम अवामल और सूरत हाल जो है ये हमें न्यूयॉर्क में भी बदस्तूर नजर आई। दोनों मुल्कों के जब ये हुकूमतें बनी तो इनका आगाज तो अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद हालात बतदरीज जो है वो खराब होना शुरू हुए, और आजकल हालात जो है खराब है।
जी हाँ,
पाकिस्तान जो है उसका मुसलसल ये कहना है कि वो जिम्मेदारी तमाम तरह हालात की जिम्मेदारी जो इंडिया पर डाल रहा है, और इसी तरह जो इंडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें कर रहा है, पाकिस्तान उसको एक प्रोपेगंडा करार दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सेशन में ये जो तनाव की सूरत हाल है इसकी अकासी होगी, बिलखसूस पाकिस्तान अपने नुक्ता नजर की अकासी करेगा,
और कश्मीर के इशू पर दोनों के दरमियान बतदरीज वो तनाजा रहेगा और वो कशीदगी रहेगी जो हमेशा से होती आई है।
कश्मीर के इशू पर जो इंडिया कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान UN के फोरम पर कश्मीर का इशू उठाए, लेकिन पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में बार बार ये कह रही है पिछले 5 दिनों से कि कल वजीर अजम नवाज शरीफ जब जनरल असम्बली से खिताब करेंगे तो वो ना सिर्फ कश्मीर का मसला उठाएंगे बल्कि वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और जिनकी तादाद डॉक्टर मलिया लोधी के मुताबिक सिर्फ अगस्त के एक महीने में 90 से ज्यादा है, तो वो मसला भी उठाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान का अब ये भी कहना है कि इंडिया की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से जो वर्किंग बाउंड्री पर एक दीवार की तामीर का जो प्लान है उसको भी इंडिया ने हतमी शक्ल दे दी। वो मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल बान की मून से जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई उसमें भी उठाया, और इम्कान है कि कल जो अपना खिताब करेंगे उसमें भी उठाएंगे। और दूसरा एक बात जो है, पाकिस्तान में जो बैरूनी मुदाखलत है, पाकिस्तान अब ये भी इल्जाम आयद कर रहा है कि उसमें भारत मुलव्वस है, और पिछले 5 दिनों से न्यूयॉर्क में हम पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी से जो एक बात सुन रहे हैं कि एक पाकिस्तान ने डोजियर तैयार किया है जो इस सेशन में
पेश करेगा,
मुतलका हुकाम उनके हवाले करेगा, तो अभी तक वो किसी के हवाले हुआ नहीं। तो उनका ये कहना है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब किसी हुकाम के हवाले करेंगे, देखना ये अब किसके हवाले करते हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो कल अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए, तो उनके बाद वजीर खारजा सुषमा स्वराज जो है वो अब इंडिया की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो अब देखें अब आइंदा आने वाले जो 24 घंटे हैं इसमें
हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं
वाजे हो।
जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन जहीर साहब आपका। अब हम गुफ्तगू करेंगे एम्बेसडर मसूद खान साहब से। खान साहब ये बताइए, आपका बड़ा तवील तजर्बा है सफारतकारी का, ये बहुत इख्तसार के साथ तो पहले मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से, जिसके बाद फिर ओबामा पुतिन मुलाकात और सीरिया के मामले में बात करेंगे। ये बताइए, आप ये समझते हैं कि ये डोजे जो तैयार किया गया है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, और अक़वामे मुत्तहिदा इस सिलसिले में कोई रोल प्ले कर सकती है?
जी जाफर साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर मुद्दत के लिए आपके साथ रहूंगा।
जी
मैं پہلے یہ دوسیے کے حوالے سے آپ جواب دے دیتا ہوں.
جی
یہ بہت اہم ہے. پہلے دہشت گردی کے حوالے سے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ صرف ہندوستان کا مقدمہ ہے, اور وہ مقدمہ ہے ممبئی سے متعلق. حال ہی میں انہوں نے گرداسپور اور ادھم پور کی بات کی تھی, لیکن پاکستان کا زیادہ مدلل اور سنگین مقدمہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, کیونکہ ہندوستان نے ہمیشہ یہ الزام دیا کہ پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہندوستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے کچھ مطالبات ہیں. لیکن حکومت پاکستان نے, اس کے ریاستی اداروں نے یہ تعین کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو بیشتر واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں, اس کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے اور ہندوستان کا ریاستی ادارہ کر رہا ہے.
جی
اس سلسلے میں انہوں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں, اور پہلے وہ یہ شواہد ہندوستان کو دینا چاہتے تھے دلی میں جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہونی تھی.
جی
لیکن ہندوستان نے وہ دروازہ بند کر دیا, اور ہمارے قومی سلامتی کے مشیر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پھر ہم اقوام متحدہ کے حوالے کریں گے.
جی
ہماری پہلے خواہش یہ تھی, ترجیح یہ تھی کہ ہندوستان ہمیشہ شواہد اور ثبوت مانگتا رہا ہے, تو وہ ہم ان کے حوالے کریں آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کے دوران. لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہ دروازہ انہوں نے بند کر دیا ہے.
جی
تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے, اسے ہم اقوام متحدہ کے حوالے کریں گے.
جی
اور اقوام متحدہ کے دائرہ کار میں شامل ہے, وہ سلامتی کاؤنسل ہو یا دوسرے ادارے ہوں, خاص طور سے سلامتی کاؤنسل, وہاں کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی موجود ہے. جنرل اسمبلی کے تحت بھی جو عام سیکرٹریٹ ہے, کوئی ایک ایسی تنظیم موجود ہے جسے سی ٹی آئی ٹی ایف کہتے ہیں, وہ ان معاملات سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن موضوع ترین فورم جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ہوگا. تو ان کی بے پناہ اہمیت ہے, یہ پہلی مرتبہ پاکستان کر رہا ہے. جب تمام راہیں مسدود ہو گئی تو پاکستان نے یہ راستہ اختیار کیا.
اچھا ویسے ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے بھارتی ڈیلیگیشن سے بھی کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ آ کے اپنے نقطۂ نظر پیش کریں, لیکن نہیں ہو سکا ان سے کانٹیکٹ. خان صاحب اب ہم چلیں گے اگلے موضوع کی جانب, اوباما پیوٹن ملاقات جو بے انتہا اہم تھی اور جس میں سیریا کا مسئلہ سر فہرست تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ذرا اس کو دیکھ لیں اور ان کی بات سن لیں, پھر آپ کے کمنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر.
United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict. But we must recognize that there cannot be, after so much bloodshed, so much carnage, a return.
یہ صدر اوباما تھے جو کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور دنیا میں ایران سمیت کسی بھی ملک کے ساتھ مل کر شامی تصادم کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کو تیار ہے, لیکن ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اتنی خوریزی کے بعد ہم وہاں جنگ سے قبل کی صورتحال پر واپس نہیں لوٹ سکتے. لیکن اس کا جواب اس کے دو ہی گھنٹے کے بعد اسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پوٹن کا کہنا تھا.
We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces.
جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑی سنگین غلطی ہوگی اگر ہم شامی حکومت اور اس کی فوج کے ساتھ مل کر کام نہ کریں, اس لیے کہ وہ اور ان کی فوج اور کرد صحیح معنوں میں وہی لوگ لڑ رہے ہیں اس وقت آئی ایس کے خلاف. تو خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ یہ دونوں بڑی طاقتیں ایک بات پر متفق ہونے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں, اور روس نے خاصی بڑی فوجی پریزنس بھی وہاں قائم کر لی ہے سیریا میں, تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اب مسعود خان صاحب آپ لائن پر ہیں.
میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جو مفاہمت کی ہے, جو نئے راستے تلاش کیے ہیں, وہ قابل تعریف ہیں, اور اس سے علاقے میں استحکام کی فضا پیدا ہونے کا امکان روشن ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو شام میں صورتحال ہے اس میں صرف صدر بشر کو یا سیریا کے جو صدر ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مغربی حکومتوں کی طرف سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا سب لوگ مل کر خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ عرب سپرنگ آئی تو اس کی وجہ سے مغرب کا یہ حوصلہ بڑھ گیا کہ یہاں ان علاقوں میں مشرق وسطی میں بہت تیزی سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور اسی کی وجہ سے لیبیا گرا, تیونس گرا, جو مصر گرا اور پھر سنبھل گیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ نشانے پہ دوسرے ممالک آئے, شام تھا, دوسرے ممالک, تو یہ سلسلہ پھیلتا ہی چلا گیا. اس میں یہ ہے کہ ان علاقوں میں جمہوریت ہونی چاہیے, ان علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے عزت و احترام ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہر معاشرے میں تبدیلی کچھ آہستہ آہستہ آنی چاہیے اور اس کے اپنے مزاج کے مطابق آنی چاہیے. تو وہ جو تیزی دکھائی گئی اور پھر جو ہے بے شمار لوگوں کو اسلحہ مہیا کیا گیا اور ان کی فائنینسنگ کی گئی, تو اس سے ایک نہیں کئی قسم کے افریت وہاں سے پیدا ہوئے اور صورتحال بہت بگڑ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی فریقین ہیں, امریکہ ہے, روس ہے, یا امریکہ کے حلیف جو یورپ میں موجود ہیں, وہ ذمہ داری قبول کریں کہ یہاں سب سے مل کے غلطی ہوئی ہے, اندازوں میں غلطی ہوئی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روس اور امریکہ بار بار ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر دور ہو جاتے ہیں. مثلا انہوں نے پہلے جو ہے جنیوا ون, جنیوا ٹو, دونوں کے دونوں موجود ہیں. اگر خلوص نیت سے ان کے اوپر کام کیا جاتا تو ان معاہدوں پر عمل درآمد کر کے شام کے اس مسئلے کو بڑی حد تک خوش اسلوبی سے نمٹایا جا سکتا تھا, لیکن فریقین کا یہ اعتماد تھا اپنے اوپر کہ وہ جنگ کے میدان میں فتح حاصل کریں گے. اور پاکستان بھی سلامتی کاؤنسل کا جب ممبر تھا, مجھے یاد ہے کہ بارہا ہم نے اپنی طرف سے یہ صلاح دی کہ جو ہار جیت کی آپ فیصلہ کر رہے کی جستجو میں ہیں, تو وہ جنگ سے آپ کو کسی صورت میں جیت نہیں ہوگی,
اچیویبل نہیں ہے.
اس کا جو ایک چیز جو ہے, ایک جو اثرات جو ہے, اندیکھے اثرات مرتب ہوئے, وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ صرف شام تک محدود رہے گی. وہ جنگ جو ہے پناہ گزینوں کی شکل میں اب یورپ کی طرف رخ کر رہی ہے, تو وہ یورپ میں شدت سے احساس ہوا کہ کس طریقے سے ان معاملات کو بہت ذمہ داری سے نبھانا چاہیے.
جی,
میں سمجھتا ہوں ابھی بھی سفارت کے راستے کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جو صدر براک اوباما اور صدر پوٹن کوشش کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین, دونوں طرفین, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں, تو ان کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے. اور خاص طور سے جو مشرق وسطی میں وہ عرب ممالک جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جنگ و جدل کے ذریعے کسی قوت کو, کسی حکومت کو مغلوب کیا جا سکتا ہے, میرا خیال ہے تھوڑی دیر ان کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے تاکہ سفارت کے لیے فضا پیدا ہو.
اچھا, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب تو روس کی پریزنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں پر, امریکہ نے بمبارڈمنٹ بھی کیا ہے, فرانس نے بھی کیا ہے آئی ایس آئی ایس کے اوپر اور دوسرے باغیوں کے اوپر یا دوسرے دہشت گردوں کے اوپر. دوسری جانب وہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عراق میں یہ کہا ہے کہ عراق, ایران اور شام ایک اتحاد بنائیں گے داعش کے خلاف لڑنے کے لیے. تو کیا صورتحال بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگی؟
جی, ان تمام ممالک کا داعش دشمن ہے. داعش صرف وہیں محدود نہیں ہے بلکہ اس کے اثرات یورپ میں پھیلے ہیں, امریکہ کو خطرہ ہے, خود مسلمان دنیا میں خطرات موجود ہیں, افغانستان میں ان کا فٹ پرنٹ دیکھا جا رہا ہے. لہذا سب لوگوں کو اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور اس میں کوئی ایک ایسی دانشمندانہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس معاملے سے نمٹا جا سکے.
جی,
اور ان ابھرتی ہوئی وحشی قوتوں کو کسی طریقے سے مغلوب کیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, امریکہ اور روس جو ہے طاقتور ترین ممالک ہیں یا ان کی آواز سب سے زیادہ سنی جا رہی ہے مشرق وسطی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں ساری بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امن کے لیے کوششیں کریں, کیونکہ یہ آگ پھیلتی ہی چلی جائے گی مغرب اور مشرق کی طرف, شمال اور جنوب کی طرف. لہذا لوگ جو ہے, میرا یہ اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سفارت میں اس قسم کی سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں جو انہیں کرنی چاہیے.
بہت شکریہ امبیسیڈر مسعود خان صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم ایک کو بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے چین کے صدر سے, صدر اوباما کی ملاقات اور پھر ان کی تقریر, اور ایران کے صدر کی تقریر کے حوالے سے کہ اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے. لیکن پہلے ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa.
ہم سے رابطہ کیجیے اردو voa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو voa.com.
اور سامعین, کل کا دن اس لحاظ سے نیو یارک کی تاریخ میں بڑا اہم تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اقوام متحدہ کی جو پانچ بڑی قوتیں ہیں جو جن کو وہاں ویٹو پاور حاصل ہے, ان میں سے تین کے سربراہوں نے اس سے خطاب کیا تھا. یہ بڑا یونیک سا موقع تھا, اور ان سربراہوں میں چین کے سربراہ بھی شامل تھے, شی جن پنگ. انہوں نے نہ صرف یہ کہ امن کی بالادستی قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا, بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے امن و ترقیاتی فنڈ کے لیے $1 ارب کی رقم دینے کا وعدہ بھی کیا. اس سے قبل ان کی صدر اوباما سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور سائبر سیکیورٹی کے اوپر خاص طور پر توجہ دی گئی تھی اس ملاقات میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب, اس ملاقات کا جو اس تقریر سے پہلے ہوئی تھی یہاں واشنگٹن میں کیا اہمیت ہے, اور ایک ایسے وقت میں جبکہ عالمی طاقتوں کے درمیان چپکلش میں اضافہ ہو رہا ہے, خاص طور پر سیریا کے حوالے سے, ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت ہے؟
یہ دو ڈفرنٹ قسم کے معاملے ہیں.
جی.
ایک تو چائنا اور امریکہ کا ریلیشن شپ, اور دوسرا چائنا امریکہ اور دوسرے ممالک جس میں رشیا بھی شامل ہے.
جی.
اور اس کے اثرات مڈل ایسٹ پر, خاص طور پر سیریا کے معاملے. جہاں تک امریکہ اور چائنا کا تعلق ہے, یہ ایک قسم کی رپروشمہ بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی لیکن درمیان میں کمزور ہو گئی تھی. اب جو یہ ایک اہم میٹنگ جو ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی کے آنے کے بعد, اس میں دو بڑی اہم قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ سائبر سیکیورٹی کے لیے انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو گئی ہیں, جس کی بیسس پہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف سائبر سیکیورٹی ہیکنگ نہیں کریں گے, خاص طور پہ بزنس سیکرٹس کے لیے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے, جس کی بیسس پر جو گلوبل اینٹی پولوشن اگریمنٹس ہیں,
جی,
ان پہ جو انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہیں اور جس میں کہ چائنا نے اس وقت میجر کمٹمنٹ کی ہے, وہ ایک بہت اہم قسم کا فیصلہ ہے اور اس کے اثرات دورس ہوں گے. اب جہاں تک بین الاقوامی اور ریجنل معاملات کا معاملہ آتا ہے, وہ اس لیے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آپ کے بہت سے دوسرے مہمانوں نے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, وہاں پر تمام انٹرسٹڈ پارٹیز کے آبجیکٹو جو ہیں وہ کانفلکٹنگ قسم کے ہیں. نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے اپنے مقاصد ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں جیسے ہی اس علاقے میں ویکیوم ہو گیا, پاور ویکیوم ہو گیا, تو اس کی وجہ سے وہاں کی کنڈیشن اور کمپلیکیٹ ہو گئی ہے اور تمام ممالک اپنے طریقے سے سوچ رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز میں اس چیز کے متعلق بات بڑی اہم طور پہ کی گئی ہے, لیکن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام ممالک نے, امریکہ, چائنا, رشیا, ایران, ان تمام نے اپنے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے پروپوزلز دی ہیں جو پہلے ہی ارریکنسائلیبل قسم کی پروپوزلز ہیں. اس لیے یقیناً اس معاملے پہ بات تو ہوئی ہے اور یقیناً اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ سیریس سمجھا جا رہا ہے.
جی.
لیکن اس کی سلوشن کے لیے ابھی تو کوئی کامن پوزیشن نہ تو پیدا ہوئی ہے نہ بیسک کنڈیشنز ایسی بنی ہیں.
جی.
جس سے بیسس پہ کوئی کامن پوزیشن بنائی جا سکے. اس لیے یہ ایک ورک ان پروگرس ہے, اس پہ کام کرنا ضروری ہوگا. لیکن یہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہے, جیسے آپ نے فرمایا, یقیناً اس معاملے میں ایک بہت اہم قسم کا کردار اختیار کر لیا ہے اور وہ اس وقت ایکٹیویٹ کر رہے ہیں.
اچھا, ایک جو بات تو اور بڑی اہم ہے وہ کہ انہوں نے $1 ارب کی رقم دی ہے اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ کے لیے, تو اس سے کوئی اس کے پروگراموں پر اثر پڑے گا؟ واقعی اتنی بڑی رقم ہے یہ کہ اس سے کوئی بات بن سکے؟
جیسے میں بہت دفعہ اس کو فالو کیا ہے, جہاں تک یونائیٹڈ نیشنز کا تعلق ہے, یونائیٹڈ نیشنز میں انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ کوآپریٹو بیسس پہ کام کرتے ہیں, ان کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں یقیناً یو این ڈی پی وغیرہ اور دوسرے انسٹیٹیوشنز, لیکن ان کے پاس اتنی ٹیکنیکل کیپیبلٹی نہیں کہ وہ افیکٹولی پروگرامز بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں, ان کو انفورس کریں, اور یہ کرنے کے قابل ہوں کہ جن لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہے, جن ملکوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ ان کمٹمنٹ کو پورا کریں. یہ ایک بڑی مشکل بات آ جاتی ہے. اس لیے ہر چیز جو ہے وہ ایک والنٹری بیسس پہ ہوتی ہے اور ملکوں کے اپنے کانشنس کے بیسس پہ ہوتی ہے. اب یہ $1 بلین جس کے آپ نے فرمایا درست ہے, یہ بہت اہم کیونکہ یہ پہلی دفعہ چائنا نے دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ایک سال کے لیے نہیں ہے, یہ 10 سالوں کے لیے ہے. نمبر ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے انڈر لائنگ جو ڈیٹیلز ہیں جن میں اسپیسیفک پروجیکٹ شامل ہوں گے, یا آبجیکٹو شامل ہوں گے, یا ڈائریکشن شامل ہوگی, وہ ابھی تک کلیئرلی سامنے نہیں آئی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا. سب سے اہم بات جو میں پہچانتا ہوں وہ یہ ہے کہ چین نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ جو غریب, بہت زیادہ غریب ممالک ہیں, ان کو جو انہوں نے لون دیے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دیں گے.
اچھا,
میرے خیال میں وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بہ نسبت یہ پیسے. یقیناً پیسے کی وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز کے کچھ پروجیکٹس چلیں گے اور ان کا اثر ہوگا, لیکن ان کا اثر بہت سلو ہوگا, بڑی دیر کے بعد ہوگا. لیکن اگر یہ لون معافی کر دیے جاتے ہیں
تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی. جی,
یہ بڑی اہم بات ہوگی اور یہی چیز دوسرے ممالک کو بھی سوچنا چاہیے.
اچھا, ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی کل خطاب کیا ہے, انہوں نے اپنی تقریر میں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ 6 بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان جو جوہری معاہدہ ہوا ہے وہ ایک آخری مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ آئندہ کامیابیوں کے لیے ایک بنیاد بنے گی. کیا مراد ہے اس سے, کیا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو بات یہ ہے کہ ایران دوبارہ ولڈرنس سے نکل کے مین سٹریم میں شامل ہو گیا ہے, اس لیے ایران کے لیے لانگ ٹرم جو پروجیکشن ہوگی وہ اسی بیسس پہ ہوگی کہ اس قسم کے انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوں گی, اور یہ انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یہ ممالک کے لیے ایک مٹیریل قسم کا ایک نیا روٹ بنا دیں گی, پیسفل روٹ, جس کے بیسس پہ سولوشنز ہو سکیں. دوسری بات جو آ جاتی وہ یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں یہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو امید یہی کرنی چاہیے کہ شاید دوسرے ممالک بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور وہ ریجنل سولوشن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ بہت اہم سی بات آ جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہ صرف کہ ان دوسرے ممالک کو شامل ہونا ہوگا, بلکہ وہ میجر ممالک جو 5+1 جس کو آپ کہتے ہیں, ان کو ایکٹیولی اس نیگوسیشن کے بعد اپنے آپ کو اس علاقے میں انگیج رکھنا ضروری ہوگا. یاد رہے کہ وہاں کی جو آپ پرابلم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر انگیجمنٹ مینیمائز کر دی گئی تھی, وہاں پر ایک پاور ویکیوم ہو گیا تھا, اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے ہر قسم کی انسٹیبلٹی آ گئی. اب اگر یہ ممالک ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس پاور ویکیوم کو فل کر دیں, تو پھر بڑی حد تک اس قسم جو ٹینشن ہے اور انسٹیبلٹی ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے.
اور
یہ دو ایشوز ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے.
اور ان سب کا ایک کامن دشمن بھی ہے داعش کی صورت میں موجود.
جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, داعش جو ہے وہ ایک اوریجنلی ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی, وہ بڑی سے بڑی تر ہوتی چلی جائے کیونکہ اس کو کنٹین کرنے والا کوئی نہیں رہا. ایک بات تو یہ تھی, اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے کچھ آبجیکٹو جو جسٹیفائڈ آبجیکٹو تھے ان کو کسی نے سوچا بھی نہیں, جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اگریسو, زیادہ سے زیادہ نیگیٹو ہوتے چلے گئے. اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں داعش جو ہے وہ کنسٹرکٹیو بالکل نہیں رہی, وہ ڈسٹرکٹیو ہو گئی ہے. اس کو کنسٹرکٹیو بنانے کے لیے دوسرے ممالک کیا کر سکتے ہیں, کس قسم کی پوزیشن کو اختیار کرنا ہوگی, کیا وہ یہ پوزیشن اختیار کریں کہ وہ اس کے خلاف ایک ملٹری ایکشن لیں. اگر آپ ملٹری ایکشن لیتے ہیں تو پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ القاعدہ سے داعش بنی, داعش کے بعد کچھ اور ایکسٹریمسٹ گروپ بھی بن سکتے ہیں. تو انلیس اینڈ انٹل جو انڈر لائنگ پرابلمس ہیں ان کو یہ ممالک نہیں دیکھیں گے, یہ مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی اور داعش سے بڑھ کے بھی آگے اور خطرناک قسم کے گروپس بن سکتے ہیں.
اصل میں جو روٹ کاز ہے اس قسم کے گروپوں کے فارمیشن کا, اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور اس سے نمٹنا پڑے گا.
یقین یقین. اور سب سے اہم بات یہ یاد آتی ہے کہ یاد رہے کہ مڈل ایسٹ کی جو اس وقت آپ کو نیشنل یا پولیٹیکل باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں وہ کسی حد تک کلچرل باؤنڈریز اور ایموشنل اور ٹرائبل باؤنڈری کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے نئے طریقے نکالنے پڑیں گے اور ان ممالک میں پراپر ڈیموکریٹک ریپرزینٹیشن کی ضرورت ہوگی. اگر کسی حد تک اس رخ میں چل سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پوزیشن, اس داعش کی پوزیشن خود بخود کمزور ہوتی چلی جائے. مثلا اگر سیریا اور عراق میں کسی طرح سے ایسی موومنٹ چلے جو کہ ان لوگ وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کی پراپر انٹرسٹ کو, ان کے پراپر آبجیکٹیوز کو پراپرلی ریفلیکٹ کر سکے, تو بڑی حد تک ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ داعش کے لیے سپورٹ خود بخود ختم ہو جائے گی.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے حوالے سے. عبداللہ عبداللہ صاحب نے جو تقریر کی ہے اس پہ بات کریں گے, اور قدوس میں طالبان کی جو جنگ جاری ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے UrduVOA.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ UrduVOA.com.
ویلکم بیک. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے ایک ایسے وقت میں جبکہ افغانستان میں ایک جانب تو ISIS کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور دوسری جانب قندوز میں طالبان نے ایک حملہ کیا ہے اور کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس وقت وہاں شدید لڑائی ہو رہی ہے, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ان اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کا اپنا وعدہ پورا کرے جو سرحد کے پار حملے کرتے ہیں اور جو جنگ سے تباہ حال ان کے ملک کو غیر مستحکم کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
پریکٹیکل, ویریفائیبل اینڈ ڈیوریبل. دا پریزنس آف ٹیررسٹ سینکچریز اینڈ سپورٹ نیٹ ورکس ان پاکستان کنٹینیو ٹو کاز ٹربل.
آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ادھر پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو جرمنی کے شہر میونخ میں جاری جنوب ایشیائی سیکیورٹی کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور مصالحتی عمل علاقائی امن اور سلامتی کے ضروری ہے اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. ہم جن لوگوں سے بات کریں گے ہمارے سامعین سن لیں کہ ان میں ہمارے ساتھ تو اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں, ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے, جناب سنگین شاہ صاحب ہیں کنگس کالج لندن سے, اور جناب عقیل یوسف زئی صاحب ہیں جو طالبان امور کے ماہر ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اسما شاکر خواجہ صاحبہ, پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ تقریر جبکہ پاکستان مسلسل کوآپریٹ کر رہا ہے, کیا اس صورتحال میں کوئی مزید خرابی پیدا کرے گا یا کوششوں میں کوئی کمی آئے گی یا حالات بدمزگی کا شکار ہوں گے؟
آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے, اور افغانستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ مجھے بظاہر ایک ان کی کوشش لگتی ہے کہ جس میں وہ ان, اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی پاکستان نے کہا کہ جو مختلف ٹیررسٹ اٹیک ہوئے وہ افغانستان میں پلان ہوئے اور پاکستان میں کچھ اس طرح کے لوگ پکڑے بھی گئے جنہوں نے یہ مانا تھا دہشت گردوں نے کہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے آئے. اور ابھی جب چیف راحیل شریف نے یہ کہا کہ ہمیں سرحد کو مزید سیکیور کرنا ہوگا ٹو انشور سیکیورٹی ان پاکستان, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان تمام ایشوز کو پریکٹیکلی اپنے ملک میں ایڈریس کرنے کی بجائے انہوں نے پاکستان پہ ایک بلیم گیم اسٹارٹ کر دی. مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان اپنے اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں تو انہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا، نہ کہ بلیم گیم۔ اور یہاں پہ میں یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے پہلے انٹرنل ایک آپریشن کلین اپ شروع کیا اگینسٹ دہشت گردی۔ پاکستان میں آپریشن ضرب عضب ہو رہا ہے، ہر ایسے طریقے سے پیسوں کا فلو، روپوں کا فلو، چاہے وہ کراچی ہو، اسلام آباد ہو، وہاں روکا جا رہا ہے، پشاور، اور ان تمام چیزوں پہ پہلے ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی درخواست ہے افغان گورنمنٹ سے کہ وہ ان کوششوں کو مزید برابر کرنے کے لیے اپنے ملک میں بھی ایسے عناصر کے خلاف کچھ ایکشن لیں۔ اور میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں، پوری دنیا دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہے، امریکہ کے ساتھ بہت سے ملکوں کا الائنس ہے، اور اگر افغانستان اور پاکستان بھی بلیم کے ان کی جگہ اکٹھے مل کے اس خطرے کا سامنا کریں اور اس کا تدارک کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، نہ کہ اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنا کے اپنے ڈومیسٹک ووٹ بینک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسمبلی، اس طرح جنرل اسمبلی میں اس طرح کی بیس پر اوپر گفتگو کی جائے۔
اچھا سنگین شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت ISIS کا بھی خطرہ بڑا شدید ہے افغانستان میں، ننگرہار میں انہوں نے خاصی بڑی لڑائی بھی لڑی ہے، اور اب قندوز میں یہ طالبان نے یہ کارروائی کی ہے اور وہاں لڑائی ہو رہی ہے، امریکن فورسز بھی افغان سیکورٹی فورسز کا ساتھ دے رہی ہیں، ان کو بیک کر رہی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے، اب آئندہ آنے والے دنوں میں ISIS اور طالبان ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، اور اس میں القاعدہ کا رول کیا ہوگا؟
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، القاعدہ اور IS اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ آلریڈی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان کے درمیان جنگ اس وقت ہو رہی ہے، شاید IS کو حکومت سے، افغان حکومت سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کو طالبان سے خطرہ ہے۔ جہاں تک بات ہوئی IS کا ایک بڑا خطرہ بننے کا افغانستان میں، تو میں اس بات سے زیادہ حد تک اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ IS انتہائی اگر کامیابی حاصل کر لے تو ایک پریشر گروپ بن سکتا ہے، مگر وہ سارے افغانستان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے IS کو انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے ہوگی، جو کہ اس انٹرنیشنل کرنٹ افیئر کے فریم ورک میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کہ کوئی ملک بھی کھل کر IS کی حمایت کرے۔ IS نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک اس طرح کے کونے میں دھکیل دیا ہے کہ کوئی ملک بھی، اس دنیا کا سویلائزڈ ملک بھی، ان کی کھلم کھلا حمایت نہیں کرے گا۔ کچھ سننے میں آیا ہے کہ ترکی ان کی حمایت کرتا ہے، مگر وہ بھی ایک آپریشنل لیول کے اوپر اپنی مقامی جو حالات ہیں ان کے مطابق ان کی مدد کرتا ہے، ادروائز انٹرنیشنلی ان کی کوئی مدد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے، تو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے، وہ بھی کسی سے ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی۔ جہاں تک اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں IS اور یہ القاعدہ اور طالبان ایک دنیا کی ان طاقتوں کے ساتھ مل جائیں جو کہ اس وقت IS کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہیں، تو اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو القاعدہ شاید اتنی جلدی ان کے ساتھ ملنے کو، یا اس کے ایسے کچھ اس طرح کی کوئی کنڈیشنز نظر نہ آئیں کہ القاعدہ شاید ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر طالبان نے کچھ ایک صلح کا فریم ورک بنایا افغان حکومت کے ساتھ، اور ایک لیجیٹمیٹ طریقے کے ساتھ وہ افغان حکومت میں شامل ہو گئے، تو پھر لازماً ساری دنیا کی آنکھیں طالبان کی طرف ہوں گی، کیونکہ ملا محمد عمر مجاہد جو تھے وہ اس دنیا میں اور آج کل کے حالات میں پہلے ایسے شخص تھے جنہیں خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اور تمام دنیا کے جو جہادی تنظیمیں تھیں ان کو امیر المومنین مانتے تھے۔ جہاں تک عمر بغدادی کا تعلق ہے اور اس کا جو گروپ ہے، اس نے اپنے لیے بیعت جو ہے پیسے کے ذریعے زیادہ خریدی ہے، اور لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کر کے اپنے حق میں ان سے بیعت لی ہے،
جی
اپنی مرضی سے کسی نے ان کو آج تک بیعت نہیں دی۔
اچھا عقیل یوسف زئی صاحب، ایک جانب تو طالبان کے پہلے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں، ایک دور بھی ہو چکا ہے بعد میں جو ان کے نئے امیر ہیں انہوں نے کچھ شرائط عائد کر دی، لیکن یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی طرف ولنگ موجود ہے، ولنگنیس ہے کہ بات چیت کی جائے، لیکن دوسری جانب وہ عسکری قوت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، قندوز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو آخر یہ گیم کیا ہو رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟
جابر صاحب، صورتحال کافی پیچیدہ بھی ہے، کافی خطرناک بھی ہے، اور کسی نہ کسی حد تک مبہم بھی ہے، اس لیے کہ جس طرح ہمارے دوستوں نے اشارے بھی کیے کہ وہاں پر القاعدہ بھی موجود ہے, وہاں پر طالبان بھی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے, وہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے آئے ہیں, اور بدقسمتی سے 2015 کے دوران ان کی کارروائیوں میں بے حد اضافہ بھی ہوا ہے. اب داعش کی شکل میں جو پاکستان کے قریبی یا سرحدی صوبے ہیں وہاں پر انتہائی حد تک جبر, ظلم اور تشدد کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. وہاں کے لوگ ہزاروں خاندانوں کے تعداد میں جلال آباد اور دیگر شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہمیں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام گروپوں کے درمیان آپس میں جس طرح سنگیر شاہ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اختلافات بھی موجود ہے, خلافت کا ایشو بھی ہے, وہاں پر اسٹیک ہولڈنگ کا مسئلہ بھی ہے, مگر جو ریاستی ادارے ہیں ایک تو ان کے درمیان ہمیں انڈرسٹینڈنگ نظر نہیں آ رہی. عبداللہ عبداللہ صاحب کا جو گروپ ہے وہ ایک بات کر رہا ہے, دوسری طرف جو اشرف غنی صاحب ہے ان کے کابینہ کے لوگ دوسری بات کر رہے ہیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کا بھی مسئلہ ہے. جو وہاں پر ایک لسانی تفریق ہے اس کا ایشو بھی اپنی جگہ پر موجود ہے, مگر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایک میکانزم بنا تھا اور جس کے کافی اچھے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے تھے, اور اس میں یہ انویٹیشن پروسیس کا ایک آپشن بھی موجود تھا, اس کو نہ صرف یہ کہ بالکل بریک لگ گئے ہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی حد تک مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. جس طرح آپ نے اشارہ کیا اور ہماری بہن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس کا تبصرہ بھی کیا کہ ایسے حالات میں کہ افغانستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, خطرہ ہے, کندوز کے واقعے کے بعد یہ خدشہ یقین میں بدل گیا بدقسمتی سے کہ افغان فورسز کی صلاحیت پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے, یا کندوز کابل کتنے قریب ہے مگر وہاں پر کمک نہیں پہنچی ہے, کہ سپورٹ نہیں پہنچی ہے, اور ابھی تک کندوز پر طالبان ہی کا قبضہ ہے. یہ تمام تر پیچیدہ اور خطرناک صورتحال کے باوجود افغان قیادت شاید اس لیول کا پیغام نہیں دے رہی پاکستان کو یا چند اور ممالک کو جس کی اب ضرورت ہے, خاص کر نیگوشیشن کے حوالے سے. تو میرے خیال میں اس تمام تر پیچیدگیوں کی اور اس تمام تر بد اعتمادی کا تمام تر فائدہ طالبان, داعش, القاعدہ اور مختلف دیگر جو تنظیمیں ہیں یا گروپس ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور ابھی تک ہمیں اس طرح کے کوئی اشارے نہیں مل رہے کہ شاید کہ ان کے درمیان پھر سے مذاکرات کا کوئی سلسلہ جاری ہو, بلکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرف طالبان کی مختلف گروپ یا جہادیوں کے مختلف گروپ آپس میں لڑیں گے, وہ مختلف علاقوں میں تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں, بلکہ دوسری طرف افغان فورسز کے درمیان بھی شاید کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا وہ ہمت نہیں ہے یا وہ صلاحیت نہیں ہے جو کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے ضروری تھی. تو کافی حد تک اس تمام تر بے یقینی کی صورتحال نے بڑے سوالات پیدا کیے ہیں, اور ان سوالات کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ افغانستان کے اندر انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی ہے, بلکہ پاکستان کو بھی شدید خطرات ہے کہ اگر داعش وغیرہ وہاں پر قوت پکڑتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے پر, بلوچستان پر اور پاٹا پر بھی پڑیں گے.
اسما شاکر خواجہ صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے قندوز میں خاص طور پر, یہ پاکستان کی بالکل سرحدوں کے نزدیک ہے, تو کیا پاکستان کے لیے بھی کچھ خطرات اس میں محسوس ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کو اس سلسلے میں غیر معمولی اقدامات کرنے چاہیے؟
دیکھیے, پاکستان کو جو اقدامات کرنے چاہیے انہیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو سیکیور کرنا ہے, اور یہ اب آج کل کے دور میں گلوبلائزیشن میں جبکہ ٹرانس نیشنل ایکٹرز کا دور ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی سرحد پہ حالات اس قدر کشیدہ ہوں ہمسایہ ملک میں اور پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہ پڑے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جب کندوز کے معاملات افغانستان میں زیادہ ہوئے تو آف کورس ہمارے پاس مہاجرین کا مسئلہ آئے گا, اور مہاجرین کے ذریعے ایسے عناصر بنا لینے کے لیے پاکستان میں بھاگیں گے حالات سے بھاگتے ہوئے, تو یہ تمام پاکستان اس صورتحال سے بالکل وہ لاتعلق نہیں رہ سکتا. اور یہاں پہ میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ عبداللہ صاحب نے اپنی تقریر میں اگین دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو درست کریں, اور مجھے یہ مطلب ہمیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب 2001 سے 2014-15 تک کے میں معاملات درست نہیں ہوئے بلکہ مزید پیچیدہ ہوئے ہیں, تو اب کیا یہ صحیح موقع نہیں ہے کہ افغان عوام اور افغان حکومت اپنے معاملات کی باگ ڈور خود سنبھالے, رسپانسبلٹی کا ثبوت دے اور ان مسائل کو حل کریں اپنے ملک میں خود, بجائے اس کے کہ وہ کبھی انٹرنیشنل انٹروینشن کو کبھی بلائیں, کبھی کچھ اس طرح ہمسایہ ممالک پہ الزام ہے ان کو اپنے ملک کے حالات کی ذمہ داری لینی چاہیے, اور قندوز میں جو کچھ ہوا وہ اس وقت کا ثبوت ہے. جس طرح عقیل بھائی نے کہا کہ ہمیں ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم سن رہے ہیں 14 سال کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, پولیس کی تربیت ہو رہی ہے, فوج بنائی جا رہی ہے, آمدنی اور روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور یہاں پہ قندوز کی جو دفاعی اہمیت ہے, یقیناً میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک سرحدی شہر ہے, اس کی سرحدیں جو ہیں تاجکستان سے بھی ملتی ہیں, اور یہ ایک منشیات کے ٹریڈ روٹ کے اوپر یہ بڑا اہم شہر ہے, اور اس طرح اس شہر کا افغان حکومت کے ہاتھ سے یوں نکل جانا, منشیات کی سمگلنگ ہو یا الیگل سمگلنگ ہو اور بھی کوئی اس طرح کے کرمنل عناصر ہو, ان کے لیے تو بڑی خوش آئین خبر ہے.
جی اب سنگین شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اب ان حالات میں جبکہ پاکستان اپنی سے بھرپور کوشش کر رہا ہے, پاکستان مزید کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ اور
جی میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں بہتر ایک ذرا تھوڑی سی اور حقیقت واضح کرتا ہوا چلوں. جہاں تک ہماری جو فاضل ساتھی نے کہا کہ قندوز کی سرحد پاکستان سے نہیں ملتی, وہ تاجکستان کے ساتھ ملتی ہے قندوز کی سرحد. تو اگر ہم پاکستان پہ الزام لگے کہ پاکستان سے کچھ مجاہدین کراس کر کے قندوز میں گئے ہیں, تو پھر اس کا سہرا میرے خیال میں زیادہ حد تک افغان سیکیورٹی کے سر کے اوپر بنتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں نہیں روکا ہے, آدھا افغانستان عبور کرتے ہوئے وہ ان کو کیوں نہیں روک پائے. اور اگر وہ کسی کو پاکستان کی سرحد سے لے کر تاجکستان کی سرحد تک جاتے ہوئے نہیں روک سکتے, تو پھر اس کی ذمہ داری صرف پاکستان کو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کی سرحد عبور کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کہ آدھے افغانستان میں چلتے پھرتے ہوئے جانا زیادہ بڑی بات ہے
وہاں تک پہنچنا. جی
ہاں جہاں تک پہنچا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو ہر ایک شخص نہیں سمجھتا ہے, جو کہ یو این کی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر یہ بات کر دینا تو آسان سی بات ہے, مگر اس حقیقت کی انٹریکسیز کو کون سمجھے گا, کون سمجھائے گا باقی دنیا کے فارن افیئرز کے ممالک کو کہ ایکچوئل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایٹ موسٹ طالبان کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی, طالبان کے سارے سپاہی اور ان کا آپریشنل انفراسٹرکچر جو ہے وہ افغانستان میں ہی بیٹھا ہوا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے طالبان کا, ساری بارات جو ہوتی ہے اس کی وہ پاکستان سے جاتی ہے اور ڈولی جا کے وہ افغانستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا.
پاکستان نے تو خود بڑا شدید انتظام کا رکھا ہے اور ساری لیڈرشپ کو اور ان لوگوں کو نکال دیا ہے, ضرب عزم کا مقصد یہ ہے.
بالکل جناب, اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو سارا وزیرستان اور سارا کا سارا فاٹا تو خالی پڑا ہوا ہے. وزیرستان میں تو وزیرستان کے اپنے لوگ نہیں جا سکتے, وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ جنگلی جانور گھوم رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وزیرستان میں کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو پاکستان کو یہ الزام دینا کہ وہاں سے جیسے کہ سرحد کے اوپر کوئی ہوائی اڈا بنا ہوا ہے جہاں سے طالبان چارٹر فلائٹ کے ذریعے جا کے افغانستان میں جہاں بھی چاہیں یہ لینڈ کریں, یہ غلط ہے. جہاں تک افغانستان کا آپریشنل طالبان کا آپریشنل انفراسٹرکچر ہے وہ افغانستان میں ہی موجود ہے. ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں طالبان کی لیڈرشپ موجود ہے, جس کے اوپر پاکستان نے قریبی دنوں میں کافی پریشر ڈالا تھا صلح کی مذاکرات پر آمادگی کے لیے, اور اس پریشر کی وجہ سے بہت سارے طالبان کے جو عمائدین تھے وہ واپس افغانستان میں چلے گئے, اور یا پھر ان کو طیب آغا جو کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جن کے پاس تھی طالبان کی جو کہ ایران کے بہت قریب ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی طالبان کے عمائدین جو کہ پاکستان سے کسی پریشر کی وجہ سے نکلنا چاہتے ہیں, وہ ان کو ایران کسی بھی وقت اپنی طرف واپس آ کر اور ان کو ایران خوش آمدید کہے گا.
اچھا تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بات کا کوئی مطلب واضح ثبوت بھی نہیں ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ پاکستان میں چھپی ہوئی ہے, اس لیے پاکستان نے تو اپنی طرف بڑی حد تک صفائی کر دی اور سارے لوگوں کو نکال باہر کیا ہے.
جہاں تک جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وزیرستان میں تو اس وقت وزیرستان کے اپنے لوگ نہیں رہ سکتے.
جی بالکل.
تو پھر کوئی اور شخص باہر سے آیا ہوا شخص جس کے اوپر اگر آپ وزیرستان جائیں, پریکٹیکل ریالٹیز جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اگر کوئی وزیرستان جائے گا اس کا 100 دفعہ آئیڈینٹی کارڈ چیک ہوگا. اگر میں وزیرستان جانا چاہوں اور میرا آئیڈینٹی کارڈ وزیرستان کا نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں وزیرستان جا پاؤں. مجھے راستے ہی سے فرنٹیئر کور ہوگی وہ واپس کر دے گی. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. تو یہاں پہ جب حقیقت کا تعلق ہے تو ان کی افغانستان کی جو الزامات پاکستان کے اوپر لگ رہے ہیں, یہ ایکچولی ان کی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. اگر صدر عبداللہ یہ مان لیں کہ یہ ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا ان کی اگر میں نے ان کا سارا گناہ میں افغانستان کی حکومت کو نہیں دوں گا, کیونکہ افغانستان کی حکومت ہمیشہ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے مار کھائی ہے. طالبان بھی اسی لیے القاعدہ کے قریب چلے گئے تھے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی گورننس کی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید القاعدہ ان کو یہ ایک ٹیکنیکل کیپیسٹی فراہم کر سکے. تو جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے, افغانستان کی حکومت نے ہمیشہ اس کی وجہ سے مار کھائی ہے. مگر ان کو اگر اپنی کمزوری اور اپنی کمزوری کو جو ہے وہ مان لیں حقیقت کو, کہ ان کی کیپیسٹی کی
حالات بدل سکتے ہیں
اور اس کے اوپر فوکس کریں, تو پھر شاید ان کو کہیں کچھ مل بھی جائے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے الزامات کا سرا
اپنی
ناکامی کا سرا
عقیل یوسف زئی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ ننگرہار کی سرحد بالکل پاکستان کے قریب ہے اور ISIS کا وہاں پر زور اب بہت بڑھ رہا ہے, پاکستان کس حد تک خطرہ محسوس کر سکتا ہے؟
بالکل جعفری صاحب, یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ننگرہار کے جن علاقوں پر داعش نے باقاعدہ قبضہ جمع رکھا ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں امریکنز موجود ہے, وہاں پر ننگرہار میں ان کا ایک اڈا بھی موجود ہے, وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں پر وہ ڈرون کراتی بھی ہے, مگر یہ جو جغرافیائی ایک ساخت ہے اس علاقے کا وہ بدقسمتی سے کچھ اس قسم کا ہے کہ بیک وقت یہ ننگرہار کو ننگرہار کے ساتھ دو اور جو صوبے ہیں ان کو, مگر ساتھ ہی یہ جو پاک افغانستان بارڈر ہے خاص کر تیرا کی ویلی ہے, ان سب کے درمیان یہ چند ہی گھنٹوں کے اندر موومنٹ بھی کر سکتے ہیں, کسی علاقے کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر تورا بورا کا علاقہ بھی موجود ہے جہاں سے آپ کو پتا ہے کہ 2001-2 میں جہاں پر سب سے بڑی جنگ بھی ہوئی تھی. تو میرے خیال میں ننگرہار اگر ایک طرف افغانستان کے لیے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستان یا سب کانٹیننٹ کی جانب سے گیٹ وے ہے, تو دوسری طرف ننگرہار کے اگر حالات اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان کے خیبر ایجنسی پر, اور آپ کو پتا ہے کہ خیبر ایجنسی سے پشاور کتنے ہی فاصلے پر ہے, وہ منٹوں کے فاصلے پر ہے, گھنٹوں کے فاصلے پر نہیں ہے. تو میرے خیال میں پشاور ویلی اس وقت غیر اعلانیہ طور پر بدقسمتی سے وہ داعش اور ان کے اتحادیوں کے نشانے پر ہے, اور خدا نہ کرے اگر وہ چاہے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے کہ یہ بالکل جہاں پر ان لوگوں نے قبضہ جمع رکھا یا یہاں پر جہاں پر ان کی جنگ لڑی جا رہی ہے, انہوں نے اپنی ایک کیپیسٹی وہاں پر اپنے لیے کریٹ کی ہے, تو وہاں سے یہ پشاور شہر کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی تجربہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کے چند ٹروپس نے ایک دو دن پہلے وہاں پر موومنٹ بھی کی ہے.
بہت شکریہ جناب اسما شاکر خواجہ صاحبہ, آپ کا, عقیل یوسف زئی صاحب اور سنگین شاہ صاحب. ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے پاکستان کی لودھرا کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 154 کے بارے میں الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس حلقے میں ضمنی انتخابات روکنے کا حکم دیا ہے. ایک پٹیشن کے نتیجے میں یہ حکم دیا گیا تھا الیکشن ٹریبیونل کی طرف سے, جسے اب کل عدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے. پاکستان کی سیاست ان دونوں اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تو پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. پروفیسر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو اس حلقے کے انتخاب کو کلعدم قرار دیا تھا الیکشن ٹرائبونیل نے اور اب سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے, پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
دیکھیے, یہ بڑا اچنبھے والا فیصلہ ہے جو ہوا ہے, اور ان دو حلقوں میں لودھرا والا اور لاہور کا جو 122 والا ہے, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی جو تھی انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز بنا دی تھی, اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ جی فوج کے زیر نگرانی الیکشن کرایا جائے وغیرہ وغیرہ, اور جس پہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن بائی الیکشن جو ہیں یہ فوج کے زیر نگرانی ہوں گے. اب یہ ساری تیاری ہو چکی اور یہ فیصلہ آ گیا. اب اس میں ایک تو پرسیپشن جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے وہ شاید ری انفورس ہو جائے اور عمران خان صاحب اور ترین صاحب تنزیہ طور پہ کچھ فکرے اور جملے کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹس ہیں بالخصوص پنجاب کی یا اسلام آباد کی اور سپریم کورٹ جو ہے یہ بائسڈ ہے ان فیور آف نواز لیگ. تو یہ اب چیئرمین گوئیاں جو ہیں یہ کھل کے اب پبلک ڈبیٹ میں آئیں گی اور یہ باتیں کہی جائیں گی اور پرانے باتوں کا ذکر ہوگا
جی
جب سپریم کورٹ سے اٹیک
جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے اسی صورتحال میں.
جی جی
جی.
تو اس لیے اس سے ایک جو خیال تھا کہ الیکشن ہو جائے گا جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اچھا وہ ماننا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا. تو ایک تاثر جو گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اطلاعات اپنی پریس کانفرنس پہ دے رہے ہیں کہ وہ شکست بہت بڑی شکست سے بچ گئے ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہاں کے دو جو ایم پی اے تھے جو نواز لیگ کے تھے وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ گئے تھے اور سارا زور جو تھا لودرا میں وہ یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی جیت جائے گی.
اچھا.
اب یہ رکاوٹ آ گئی ہے, اب اس رکاوٹ کی وجہ سے اس کا رد عمل آئے گا اور اس رد عمل سے نواز لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں خریج بڑھے گی
اور ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے جی.
اور اس لیے پاکستان کی جو اس وقت اندرونی صورتحال ہے اس میں یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ایک کنسنسس منیمم کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرے جس سے کہ گورننس جو ہو سکے اور معاملات جو ہیں ملکی جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک واضح پالیسی جو ہے
وہ اختیار کی جا سکے جی.
لیکن ایسے حالات میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
صحیح.
اور چپلش بڑھے گی اور اختلافات بڑھیں گے اور یہ خلیج اور بڑھے گی اور جیسے موسم بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور دھرنے کی بھی انہوں نے کال دی ہوئی ہے تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہونے
جی.
کی توقع ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے قمر دلشاہ صاحب نے جو کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کے. قمر دلشاہ صاحب آپ کا ٹیلی فون بہت دیر میں ملا, ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن ٹرائیبونل نے جو فیصلہ دیا تھا لودھرا کے اس حلقے 154 کے لیے, کیا اس کی بنیاد اتنی کمزور تھی کہ سپریم کورٹ نے اس کو بڑی آسانی سے مسترد کر دیا؟
اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ الیکشن ٹریبونل نے اپنے فیصلے میں صدیق بلوچ کو جو تاحیات نااہل قرار دیا وہ ایک کمزور پہلو تھا. ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ بھی غور کرنا تھا کہ ایک 42 ڈگری کے بارے میں ایک ڈیبیٹیبل معاملات ہے اور اس کو تاحیات کر جو ہے ان کو نااہل قرار دینے سے بھی اس کا ایک کمزور پہلو سامنے آ گیا الیکشن ٹریبونل کا. اور ساتھ دوسری سب سے بڑی اہم بات اس میں یہ ہوئی ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو تھے اتنے ٹاپ کلاس کے اٹارنی جنرل رہے ہیں پرانے سابق مخدوم علی خان, انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وقت نہیں لینا چاہیے تھا. ان کے پاس بے شمار جو کیسز ایسے اپنے اٹارنی جنرل کے زمانے میں کر چکے تھے اس پر بحث کو انہوں نے کنٹینیو کرتے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے وقت نہ مانگتے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ایک اچھا طریقے سے مل گیا کہ بھائی انہوں نے وقت مانگ لیا ہے تو انہوں نے اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا اور نوٹس جاری کر دیے. تو یہاں دونوں پہلو دیکھتے ہوئے ہم ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ الیکشن ٹریبونل جو 2 سال تک انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جانچ پڑتال کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا تو اس کو 1 گھنٹے کے اندر اس فیصلے کو ملتوی یا معطل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی تھی جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ تمام الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی, کاغذات نامزدگی وصول ہو چکے تھے, جانچ پڑتال ہو چکی تھی اور پرسوں 2 دن کے بعد وہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کے لیے انہوں نے آرڈر جاری کر دیے تھے. یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہوئے پہلی مثال ہے کہ 1-10 دن پہلے الیکشن کو ملتوی کر دینا اور اس کو معطل کر دینا
جی.
یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کے حالات ٹھیک نہیں پیدا ہوں گے اور عوام میں شک و شبہات پیدا ہو گیا, سوالیہ نشان پیدا ہوں گے اور حکمران جماعت کی طرف سے اس انداز سے اگریسو اٹیک ہوئے پریس کانفرنس میں, اس میں بھی لوگوں کو پبلک کو بھی ایک اچھا
میسج نہیں دیا. قمر صاحب جی میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, میرے سوال کے جواب دیجئے کہ کیا اس سے الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر لوگوں کے اعتماد میں کمی آئے گی؟
الیکشن کمیشن کے ٹریبل پر بھی اعتماد میں کمی آئے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی سوالیہ نشان بن جائے گا کہ یہ بے بس ادارہ ہے اور اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے وہ قرضم قرار دے دیتی ہے. تو یہ سپریم الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی کمزور ہو گئی اور الیکشن ٹریبل کو بھی
بہت
مایوسی پیدا ہو گئی.
بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب, اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی